الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سورة بقرہ کی چھٹی اور ساتویں نمبر آئے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آپ انہیں اللہ کی طرف بلائیں, انہیں دعوت دیں, ان کو یاد دہانی کرائیں یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں, کہاں جانا ہے. لیکن آپ کی اس ایفرٹ کے ریزلٹس ویسے نہیں آئیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ ایفرٹ کریں, آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, آپ کی اللہ کا قرب بھی ملے گا, ترقی بھی ہوگی, لیکن ریزلٹ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ویسے آئیں گے. مطلب کیا کہ کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نہیں ہوگا. آپ یہ چاہیں اس کو فائدہ ہو, ہو سکتا اس کو نہ ہو, دوسرے کو ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا, یہ میری مرضی ہے, آپ کے جو اختیار میں آپ کریں, ریزلٹس آپ کی مرضی سے نہیں آئیں گے, ریزلٹس میری مرضی سے آئیں گے. اور خود اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے, وہ کبھی نہیں آپ کی بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں, یعنی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس سے کہو یہ مانے گا نہیں, آپ نے کہنا ہے. لیکن جب نہیں مانے گا تو اس میں آپ سوچ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ مانے. تو اس آیت کے تحت پھر ہم نے تقریر کے مسئلے کو شروع کیا تھا, کیونکہ یہاں پہ ایک سوال بڑا آبویس ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے کسی چیز کو منسوب کر دیں کہ میں نہیں یہ چاہتا, تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہی نہ چاہیں کہ کوئی ہدایت پہ آئے تو کیسے ہدایت پہ آئے؟ خود قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہدایت کے فیصلے میری طرف سے, آپ کی جس کی چاہت ہے وہ نہیں ہدایت آئے گا پہ آئے گا, جس کو میں چاہوں گا ہدایت پہ آئے گا. تو اللہ کی چاہت ضروری, اب اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت نکال لی تو وہ آ ہی نہیں سکتا. اب جب نہیں آ سکتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی نہیں ہے, تو پھر اس شخص کے یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کو ہم نے ایک براڈ ٹاپک تقدیر کے اندر ذکر کیا, کہ تقدیر کا ٹاپک بہت اہم ہے, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور آخری دو سے تین سیٹنگز اس پہ ہماری ہو چکی ہیں. تو کئی لوگ نئے ہیں تو میں بہت بریفلی اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ جو ہم نے بات کی. تو پہلی چیز یہ کہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے, کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فیصلے ہو چکے ہیں, کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, کلیئر کٹ احادیث مل چل. ایون صحابہ نے اس پہ کوشچن بھی کیا کہ پھر ہم کچھ نہیں کرتے, یا اگر فیصلے ہیں تو ہمارے کرنے نہ کرنے سے کیا فائدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کرتے جاؤ, تمہیں توفیق ہی اس چیز کی ملے گی کہ جو تمہارا مقدر ہے. مطلب کہ جو نیک, جس کا جنت میں جانا ہے وہ نیکیاں کرے گا, جس کا جہنم میں جانا ہے اس کا برائیاں کرے. اور اس طرح کے کوشچنس صحابہ کے ذہن میں بھی ارائز ہوتے تھے کہ پھر یہ کیا ہے. یعنی کہ ایک حدیث سے ملتا ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسپریس کر دیا کہ میرے دل میں خلجان ہے, ڈاؤٹس ہیں, پریشانی ہے تھوڑی اس بارے میں کہ یہ کیا تقدیر کا مسئلہ ہے. تو سب نے انہیں ایکسپلین یہی کیا, کئی صحابہ کے پاس گئے تو انہوں نے سب نے ایکسپلین کیا کہ یہ پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اور اس پہ ایمان لانا تمہارے لیے ضروری. پھر ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر سب تقدیر سے ہے تو جو ہم بیماری میں علاج پہ آتے ہیں وہ بھی تقدیر سے ہے, یعنی وہ کیا تقدیر کو بدل دیتی ہے کہ اللہ فیصلہ کر رہے ہیں بیمار ہو, میں دوائی کھا کے ٹھیک ہو رہا ہوں, تو اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, یہ بھی تقدیر سے ہے کہ دوائی کا کھانا بھی تقدیر سے. اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ہر چیز تقدیس ہے، ایون کہ انسان کا ناکارہ یا ہوشیار ہونا یہ بھی تقدیس، کہ کوئی کیپیبل ہے کوئی نہیں کیپیبل کس چیز کا، یہ بھی اللہ کی تقدیس ہے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو جب اس کی تخلیق کی جا رہی ہوتی ہے فیٹل لائف میں، تو وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکنے کے ساتھ وہ اس کے فیصلے کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہوگی، اس کو موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، اس کا رسک کتنا ہے. تو یہ سارے فیصلے کر کے پھر اس کو اندر روح پھونک دی جاتی ہے، تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے آلریڈی. تو یہ مختصر طور پر خلاصہ ہے ان حدیث کا جو ہم نے ذکر کی. پھر ہم نے تقدیر کو سمجھنے کے لیے اس کو چار ہیڈنگز کے اندر ڈسکس کیا. ایک یہ کہ بریفلی وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم پیریڈ کوئی چیز نہیں، مطلب کہ ٹائم کچھ نہیں ہے. اب یہ چیز تھوڑی سمجھنی ضروری ہے تقدیر کو سمجھنے کے لیے. وہ اس لیے کیونکہ ہم عادی ہیں ٹائم کے، ہمارے سامنے گھڑی ہوتی ہے، ہم ایک ایک چیز ٹائم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم ڈیوین کرتے ہیں ٹائم کی، پاس پریزنٹ فیوچر. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پاس پریزنٹ فیوچر یہ کوئی ڈیوین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ یہ انفینٹ بگننگ ہے، یہ انفینٹ اینڈ ہے، یہ سب ایک ہی لمحے میں اللہ کے سامنے. یہ بہت امپورٹنٹ، یہ کئی بار انسان سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے اینگل سے سوچا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے سامنے پورا ٹائم. لیکن یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے ٹائم، وہ بگننگ انفینٹ کو بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے جو انفینٹ اینڈ ہے اس کو بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے، یہ بھی ہے وہ. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ ایزیلی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایسی ذات کے لیے جس کے سامنے فیوچر کوئی چیز نہ ہو، فیوچر ایسے ہی جیسے پریزنٹ ہے یا پاسٹ ہے، تو وہ ایزیلی دیکھ سکتا ہے کہ یہ شخص فیوچر میں کیا کرے یا فیوچر میں کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، 1000 سال بعد کیا ہوگا، 1,00,000 سال بعد کیا ہوگا. اس کے سامنے تو ایک جیسی ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یا فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ یہ شخص ہے، اس نے جیسے پورا ٹائم پیریڈ ہمارے فریم دیا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ یہ اس کی روح کو پیدا کیا گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے پلیج کیا، وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانوں گا، آپ کو رب مانتا ہوں، یہ بھی اللہ کے سامنے. پھر یہ عالم ارواح میں رہ رہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ساری ارواح سے پوچھا کہ لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس نے اگری کیا، قالو بلا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر یہ عالم ارواح میں رہ رہے، آل اوور سڈن جب اس کا وقت آیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اس نے کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے. پھر یہ زندگی میں جوانی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارا گزار ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی وقت. یہ مر گیا ہے، کیسے مرا، یہ بھی اللہ کے سامنے ہے. مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہو رہا ہے، جنت میں کیا ہو رہا ہے، اور انفینٹ جنت یا جہنم میں یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف یہ کیا، سب کو ڈسکرائب کر دیا کہ یہاں پہ تم نے یہ کیا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہاں تم دنیا میں آئے، دنیا میں تمہارے پاس یہ حالات آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں، رولس بتا دیے، مرو گے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، میں ابھی بتا دیتا ہوں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے لیے، وہ ایک ہی وقت پورا ایک سینریو دیکھ رہے ہیں ہمیشہ سے. اسے علم الغیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم ہے، آگے کا بھی پتہ ہے، پیچھے کا پتہ ہے، اندھیرے کا بھی پتہ ہے، روشنی کا بھی پتہ ہے، زمین کے اندر کا بھی پتہ ہے، زمین کے اوپر کا، آسمانوں کے اوپر، ہر چیز کا. اسپیس بھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹائم بھی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ. یہ علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے. میں ہر چیز میں لمیٹڈ ہوں، میں اس سے باہر نہیں دیکھ سکتا، میں زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتا، اوپر نہیں دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، کتنی لمیٹیشنز ہیں مجھ پہ. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایسی ذات ہے، بس یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی ذات ہے جس کو سب پتا ہے. تو جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھنا آسان ہے کہ ایسی ذات ایزیلی لکھ سکتی ہے جو بعد میں ہونے والا. فار ایگزامپل وہ کہے کہ میں نے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ شخص کیا کرے گا دنیا میں، اسے پتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب جو لکھا ہے وہی ہوگا، جو ہو رہا ہے وہی لکھا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنا، اس لیے اس بات کو سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جو ہو رہا ہے وہ پہلے سے لکھا ہو، تو اب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں اس نے پہلے سے کیسے لکھ لیا، کیونکہ اس کے علم میں ہے. اب یہاں پہ مطلب کوشچن ارائیز ہوتا ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پھر یعنی کہ پہلے سے اس نے لکھ دیا تو کیا مجبور ہو گیا انسان؟ نہیں، یہ آنسر نہیں، مجبور نہیں ہوا. وہ اگلی چیز ہے کہ بعض چیزوں پہ انسان مجبور ہے، اگلی ہیڈنگ، کہ بعض چیزوں میں انسان مجبور ہے، بعض میں اسے اختیار ہے. ہر انسان سے پوچھا جائے آپ بعض چیزوں میں مجبور ہوتے ہیں بعض میں اختیار ہو، کے کہا کہ بعض چیزیں میں کرتا ہوں اپنی مرضی سے، بعض چیزیں میں چاہتا ہوں نہیں ہوتی، میری زندگی بڑھ رہی ہے میں اسے کوئی اختیار نہیں، میرے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے مجھے کوئی اختیار نہیں، مجھ پہ حالات آتے ہیں مجھے کوئی اختیار نہیں، میں بہت ساری پلاننگس کرتا ہوں ناکام ہوتا ہوں مجھے کوئی اختیار نہیں. تو کہیں پہ مجبور ہے کہیں پہ مختار ہے. تو جہاں پہ وہ مجبور ہے وہاں سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. یہ اگلی چیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا کہ یہ شخص کی زندگی ہے آخر تک، اب یہاں پہ اسے اختیار ہے، یہاں پہ مجبور ہے، یہاں پہ اختیار ہے، یہاں پہ مجبور ہے. اب جہاں جہاں میں اسے مجبور کروں گا میں اسے کوئی کوشچن نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ کسی سے کوئی کوشچن نہیں ہوگا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا، اس کے والدین کون ہیں، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو موت کب آنی ہے، موت کیوں آنی ہے، کیسے آنی ہے، اس کو رزق کتنا ملتا ہے، ملنا ہے، بیمار کب ہونا ہے، اس پہ اپاہج پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ ساری ایسے چیزیں ہیں جس پہ کوئی کوشچن نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں ہوا تمہارے ساتھ. ہاں جہاں اسے اختیار تھا کہ پیرنٹس کو دیے گئے انہوں نے کیا سلوک کیا، بچے اس کو دیے گئے کیا اس نے سلوک کیا، کیا تربیت کی، بیوی دی گئی کیا سلوک کیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سارے اختیاری چیزیں. اب یہاں پہ ہر پہ سوال ہوگا کیوں کیا، کیسے کیا، اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض جگہ مختار ہے بعض جگہ مجبور ہے. جہاں پہ مجبور ہے کوئی کوشچن نہیں، جہاں پہ مختار ہے وہیں پہ کوشچن. ایک اور امپورٹنٹ چیز تقدیر کے اندر بہت زبردست ہے، سمجھنی ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان کی ایک مرضی ہوتی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ایک انسان کی مرضی، ایک اللہ کی مرضی ہے. یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے سمجھ. اور اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ جیسے ایک باپ ہو، ایک کمرے میں ایک بیٹا ہو، بیٹا اگر کوئی کام کر رہا ہے اور باپ کی بھی مرضی ہے تو وہ ہوگا. یعنی بچہ کھیل رہا ہے، باپ نہیں روک رہا تو اس کی بھی مرضی ہے، باپ کی بھی مرضی. اب کوئی وہ ایسا کام کرے جو اس کے لیے نقصان دہ، باپ پکڑ لے. اب یہاں پہ باپ کی مرضی چل رہی ہے، اس کی مرضی نہیں چل رہی. وہ کہہ رہے میں چاہتا ہوں کھیلوں، نہیں کھیل سکتا. اور باپ کی مرضی کہ روکے، باپ کی مرضی پوری ہو گئی. دوسرے لفظوں میں طاقتور کی مرضی چلی، کمزور کی مرضی نہیں چلی. اسی طرح انسان کی ایک ول ہوتی ہے، میں اپنے اندر ول فیل کرتا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں، جس پہ اختیار جس کو کہا جا رہا ہے. اب جب تک اللہ تعالیٰ بھی چاہیں گے کہ ہاں یہ اپنے ول یوز کر لے، وہ کام ہوگا. میں بولنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی ول نکال لیں، اب چلے گی طاقتور کی مرضی، تو بس اس کی مرضی وہاں چلتی ہے اور ہم اپنے آپ کو مجبور فیل کرتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا یہ ہو، میں تو چاہتا تھا یہ کروں، لیکن نہیں ہوا، نہیں ہو رہا. تو ایٹ اے ٹائم دو مرضیاں چل رہی ہیں. اور ان شارٹ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ نیکی کرنے میں بھی ہماری مرضی ہے، گناہ کرنے میں بھی ہماری مرضی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ نیکی کرنے میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرضی پوری ہونے دیتے ہیں، گناہ بھی کیوں ہونے دیتے ہیں خود؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب گناہ کی ایک شخص نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں گناہ کرے؟ وہ اس لیے کہیں گے دنیا آزمائش کی جگہ. یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں اس کو پکڑو کھینچو، نہیں کرے گناہ، کہ آزمائش ہے، ہمیں بتا دیا کیا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے. اب میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں، تم جو راستہ آپٹ کرو گے میں تمہیں کرنے دوں، یہاں نہیں پکڑوں گا. تو دوسرے لفظوں میں اس کو کہتا ہے قرآن پاک یا حدیث میں یہ ٹیکنیکل ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل حقیقی ہے. ایکچوئل حقیقی فاعل کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، ہر کام اللہ کہہ دیں. یہ دونوں چیزیں آپ قرآن پاک حدیث سے ملیں گی. مثال کے طور پہ کہیں پہ اللہ کہیں گے کہ اس نے نہیں کیا، میں نے کیا. جیسے اگزامپل دی تھی کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے پھینکی کافروں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے مٹی نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. کہ یہ آپ نہیں تھے، یہ میں تھا. یعنی بالکل نفی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا کے پھینک لیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، तो करने वाली रात अल्लाह की होती है। और ये समझे इस तरह के जैसे एक पपेट शो होता है, पुतली तमाशा होता है, तो उसके अंदर सामने हमें कुछ पुतलियां नजर आ रही होती है, लेकिन उनकी डोरें किसी और के हाथ में होती है। वो हिलाता है तो हिलती हैं। तो इसी तरह हम दुनिया में, हमारी डोरें अल्लाह के हाथ में हैं। अब यहां भी फिर वही कंफ्यूजन आती है, जब डोरे अल्लाह के हाथ में है तो हम मजबूर हैं? नहीं, हमें उसने फिर भी इख्तियार दिया है कि जब हम अपने इख्तियार से कुछ करने लगते हैं, वो डोर वहीं पे हिलाता है, वो करने देता है, करो, करता फिर भी वही है। यानी असल फायल हकीकी वही होता है। ये कॉन्सेप्ट भी कई बार इंसान को समझ नहीं आता कि कंफ्यूज रहता है कि फायल हकीकी वो है, इसका क्या मतलब? फायल हर काम अल्लाह ताला कर रहे हैं, हर काम अल्लाह ताला कर रहे हैं। बस सिर्फ आगे एक सवाल होता है कि फिर मेरे इख्तियार मुख्तार होने का क्या मतलब है, यानी मुझे इख्तियार, इसका क्या मतलब? वो समझ लें कि अल्लाह ने एक विल दी है, मैं उसको जब यूज करता हूं, अल्लाह ताला उस डोर को वही हिलाते हैं, करो ये काम, लेकिन पीछे डोर वही हिलाता है, एक्ट वही कराता है। इसलिए कुरान पाक ने जगह जगह इस बात को इस तरह कहा कि ये दरख्ते पत्ते भी गिरते हैं ना मेरी मर्जी से गिरते हैं, मैं ये सारा कुछ मेरी मर्जी से। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। मैं कुछ करूंगा तो तुम करोगे, तुम इरादा कर सकते हो कि हाँ मैं करूं, लेकिन करोगे तब तक नहीं जब तक मैं ना चाहूं। इसलिए अपनी हर नेकी को अल्लाह से मंसूब करे, और गुनाह तो गो के अल्लाह ही तौफीक देते हैं गुनाह करने की, लेकिन अदब यह है कि अपने आप से मंसूब करे। ये कुरान पाक ने सिखाया कि गुनाह हो जाए तो अपने से मंसूब करो, नेकी हो जाए तो अल्लाह से मंसूब करो, ये अदब है। और आखिरी जो हेडिंग थी वो ये कि एक क्वेश्चन फिर रह जाता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे अल्लाह ताला फैसला करते हैं किसको अजाब देना या इसको आजमाइश देनी है, इसको, इसके ऊपर ये क्वेश्चन डालना है, इसको ये इधर मजबूर करना है, इसको अपाहज करना है, इसको मौत दे देनी है, इसको इसको गरीब पैदा कर देना है, इसको अमीर पैदा कर देना है, ये फैसले कैसे होते हैं? तो वो फिर हमने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ के ये जिक्र किया था कि उसमें यही अल्लाह ताला ने समझाया कि हर चीज़ के पीछे हिकमत होती है, हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग होती है। और दो उसूल याद रखो कि मैं कभी इस किसी पे जुल्म नहीं करता, रहम करता हूँ, रहमत पे मेरे फैसले होते हैं, अदल पे होते हैं, जुल्म नहीं मुझसे होता। वमा युबद्दलुल कौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिल अबीद, मैं अपने बंदों पे जालिम नहीं हूँ, जुल्म नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि फौत हो गया, पीछे 5 बच्चे उसके छोटे छोटे रह गए, खाने पीने का कैसे खर्चा चलेगा, तो ये कोई जुल्म नहीं हुआ उसके साथ, ये पूरी इसके पीछे प्लानिंग थी। वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है और बात, और आएगी भी नहीं। इस किस्से के अंदर मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि और बात आगे बढ़ानी है, तो उसके अंदर यही बात समझाई कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, जैसे मूसा अलैहि सलाम को खिजर अलैहि सलाम के एक्ट समझ नहीं आए, तुम्हें भी ये तकदीर की बातें समझ नहीं आएगी कि फैसले होते कैसे हैं। लेकिन ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रहमत पे होते हैं, ये या अक्सर रहमत पे होते हैं, कभी कभी अदल पे होते हैं। मैं रहमान और रहीम हूँ, रहम करता हूँ, मैं तुम रहमत के साथ में लेकर चलता हूँ, मैं जुल्म नहीं तुम्हारे पर करता हूँ। तो ये इंसान अपने पल्ले बांधने के, दुनिया में कुछ भी होता देखे तो ये समझिए जुल्म नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है या कोई किसी और के साथ हो रहा, कहीं जल्जला आ जाए, तबाह बर्बाद हो जाए मखलूक, समझे कि ये अदल हुआ या रहम हुआ, ये जुल्म नहीं हुआ। और दूसरी अल्लाह ने रसूल बताया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देते, उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को देख के उसे तकलीफ देते, कि मेरे अंदर जितनी कैपेबिलिटी है किस तकलीफ को उठाने की, उसी बेसिस पे अल्लाह ताला में फैसला करते हैं, इसको ये क्वेश्चन दे दो। वहां पर भी जुल्म नहीं होता, वहां पर भी अल्लाह जुल्म नहीं करते कि मुझमें, मैं कैपेबल ना हूं और मुझ पर आजमाइश में मुश्किलों में मुश्किल है, मुश्किलों में मुश्किल, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये इस उलझन में ना पढ़ू मैं कि ये क्यों क्वेश्चन आ गया कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं मुश्किल आनी चाहिए थी, नहीं उसे सॉल्व करूँ, आंसर करूँ, करना क्या है, ये भूल जाऊँ कि ये क्या हुआ, अदल पे हुआ या रहम पे हुआ, और मैं इसका कैपेबल हूँ कि इसको आंसर कर सकूँ, अपने आप को ये समझे कि मैं कैपेबल हूँ। उसके बाद एक बात और जिक्र की थी कि फिर प्लानिंग कहाँ लाए करते हैं, यानी हम जो तदबीर करते हैं तो अगर ये बात समझ में आ गई जितनी जिक्र की, तो फिर इजीली समझ में आ जानी चाहिए कि प्लानिंग इज तैयारी फेल। मतलब कि मैं अगर किसी का भी प्लान करूँ कि मैंने ये करना है ये करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी हवाले से, एक स्टूडेंट प्लान करता है मैं इतना पढ़ूंगा ये करूंगा पास हो जाऊंगा, एक बिजनेसमैन प्लान करता है मैं इतना प्लानिंग करता हूँ चीज़ें बिकेंगी, मैं माल पैसा आएगा, इसी तरह हर शख्स प्लान करता है, तो प्लानिंग ये इख्तियारी फेल। अब यहाँ इंसान अपने इख्तियार को यूज कर रहा है और पीछे अल्लाह ताला उसको करने दे रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी अपनी विल भी उसके मुताबिक करते करो। अब फैसला अल्लाह ने करना है, रिजल्ट क्या है वह मजबूर है इंसान कि जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि आप अपने इख्तियार में जो है करें, इन्हें कहें बात, लेकिन फैसला जो होगा, रिजल्ट जो आएगा वो मेरा होगा। अब प्लानिंग के रिजल्ट जो आएंगे वो अल्लाह ताला के होंगे, वो वहां पे मजबूर है इंसान कि मेरे एक्ट्स, मेरी तदबीर, मेरी प्लानिंग्स के रिजल्ट क्या आने हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी मर्जी करते हैं, कभी मेरी फेवर में आएंगे कभी मेरे अगेंस्ट आ जाएंगे। मैं ये ना सोचूंगा ये अगेंस्ट क्यों आ गए, नहीं, मैंने अपना इख्तियारी काम किया, जो रिजल्ट आ गए वो बस आ गए, वो अल्लाह की तरफ से वहां पर मजबूर हूँ। अब वहां पर ऑब्जेक्ट ना करूँ और ना अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारी सारी एफर्ट का ये रिजल्ट क्यों आया, कामयाब क्यों नहीं हुए, नहीं पूछा जाएगा, एफर्ट की या नहीं की इसमें पूछा जाएगा। अब ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, इवन कोई इंसान गुनाहों में फंसा हुआ है, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे निकलने की क्या एफर्ट की, वो निकला या नहीं निकला इस पर कोई सवाल ही नहीं है, ये बात भी जहन में रहे। अल्लाह ताला जो एफर्ट करता रहा उससे शायद ये सवाल भी ना करें या ये नहीं करेंगे कि क्यों क्यों नहीं निकल पाए, इसलिए इंसान एफर्ट रखे। एफर्ट में क्या है कि इल्म और तज़किया और दुआएं ये करता रहे, इल्म हासिल करे नॉलेज को, इससे इंसान प्योरीफाई होता है, तज़किया अपना करे जो तरीके हैं तज़किये के प्योरीफाई होने के वो करे, और फिर दुआएं अल्लाह से करे क्योंकि रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना। अगर ये कर रहा है, अब रिजल्ट आता है या नहीं आता इस पे उसे कोई पकड़, इसलिए हदीस में ये भी मेंशन है कि कई बार जो के तौबा करने वाला यानी कि जो गुनाह करता है फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, हद तक ये साइकिल चलता रहता है, तो अल्लाह ताला क्यामत के दिन उन्हें उसे इस्तकामत वाले में खड़ा कर देंगे, हालांकि वो गुनाह करता जा रहा है लेकिन इस्तकामत वाले में, इसलिए कि ये हिम्मत ही नहीं हारता, वो फिर तौबा कर, तौबा तो इख्तियारी चीज है, वो फिर तौबा कर लेता है, तो इसलिए इससे भी हिम्मत ना हारे। ये हर जगह दुनिया में भी और दीन में हर जगह एप्लीकेबल है, अपनी एफर्ट मैक्सिमम करें। एक्चुअली मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं कर रहा होता इंसान और वो रिजल्ट्स नहीं है, और आम तौर पे होता ये असूल ये है कि दुनिया में तो कई बार ऐसे होगा कि एफर्ट करेगा रिजल्ट नहीं आएंगे या अगेंस्ट आएंगे फौरन नहीं आएंगे, लेकिन दीन के मामले में ऐसा नहीं होता कि जो शख्स एफर्ट करे और उसका रिजल्ट ना आए। मिसाल के तौर पे दुनिया में हिस्ट्री के अंदर एक शख्स भी ऐसा नहीं इंसान पॉइंट आउट कर सकता कि जो कहे कि इसने पूरी एफर्ट की थी अल्लाह को पाने की वो नहीं पा सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर दिया कुरान में कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो मेरे रास्ते में एफर्ट करेगा मैं जरूर और जरूर उसके लिए अपने तक आने के रास्ते खोल दूंगा, रास्ते रास्ता भी नहीं, सुबुल सबील की जमा, रास्ते खोलूंगा जो एफर्ट करेगा। इधर अल्लाह ने वादा किया है कि जो एफर्ट करेगा मुझ तक आने की मैं उसके लिए आना आसान कर दूं, दुनिया में ये होगा कि कभी रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होंगे कभी अगेंस्ट होंगे। इन शॉर्ट ये कि जो तदबीर और प्लानिंग्स होती हैं वो सारी की सारी ये होती हैं कि हम अपने प्यार से काम करते हैं और रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं, अल्लाह ताला उस पर रिजल्ट लाते हैं या नहीं लाते, फौल लाते हैं अगेंस्ट लाते हैं, ये अल्लाह ताला पे छोड़ी जाती है। और ये बता दिया दीन में जरूर होता है कि वो फौर ही आते हैं अगर इंसान मुखलस हो, और दुनिया में अल्लाह का वादा नहीं, कभी फौज हो सकते हैं कभी अगेंस्ट हो सकते हैं। कई बार जंगे बदर में कैसी फतह हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जंगे उहुद में एक गम देखना पड़ा, तो ये अल्लाह के फैसले होते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि मैक्सिमम एफर्ट करे, ये कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने कहा कि मस्तता, तो कभी ये ना सोचो कि ये तकदीर में है तो मैं एफर्ट छोड़ दे, तो ये कभी इंसान ना सोचे, कभी एक मोमिन की सोच नहीं होती, वो मैक्सिमम इनपुट डालता है और मैक्सिमम इनपुट के बाद फिर अल्लाह ताला पे इस बात को छोड़ता है کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں. جو قرآن پاک کہتا ہے کہ توکل کرو، مطلب یہ کہ میکسیمم ایفرٹ کرنے کے بعد کہ ریزلٹس پہ نہ پریشان ہوا کرو کہ ریزلٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو آج بات آگے بڑھانی ہے وہ یہ کہ پچھلی بار ایک کوشچن بھی ہوا تھا کہ بات کی جا رہی ہے پلاننگ کی، تو پلاننگ کے اندر تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ معاشرے میں عام ہیں، رواج پا چکی ہیں. فار ایگزامپل، ایک تو ہے کہ کوئی کسی انسان کا بزنس وہ شروع کر رہا ہے یا کر رہا ہے تو اس میں پلاننگ کرتا ہے کہ اس کو کیسے کامیاب کروں. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرتا ہے کہ کسی جو سمجھتا ہے کہ نیک شخص ہے اسے کہتے دعا کریں، خود بھی دعائیں کرتا ہے. لیکن کئی بار وہ اس طرح بھی جاتا ہے کہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے تعویذ دیں، کسی کے پاس جاتا ہے نجومی کے پاس چلا جاتا ہے کہ مجھے فیوچر کی پرڈکٹ کریں، اور کہیں پھنستا ہے تو کئی بار جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے، عملیات کرواتا ہے. تو ہیں تو یہ ساری پلاننگ ہیں، تو یہ ساری پلاننگ تو کہا جا رہا ہے پلاننگ میکسیمم کرو، تو کیا لمٹ ہے پلاننگ کی؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی واضح کر دیا کہ ہر پلاننگ الاؤڈ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کنسیپٹ جو پہلے ذکر ہو گیا تقدیر کا، وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، رزلٹ اللہ کی مرضی سے آئیں گے. اگر میرا بزنس میں نقصان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نقصان، یہ اللہ کی ول ہے کہ میرا نقصان. یہ ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر اس نظام کو سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے یہ نظام نظر کچھ آتا ہے، پیچھے اس کے چلانے والا کوئی اور ہے، تو پھر انسان اس طرح کی فیز میں نہیں جاتا کہ وہ جب پریشان ہو جائے کہ کیوں میرا بزنس میں لاس ہو گیا، کیوں میری ساری ایفرٹس تھیں کیوں ناکام ہو گئے، کیوں میں اتنے زبردست پلاننگ کے باوجود یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکا. وہ اس طرح نہیں الجھ جاتا. جس کے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلانے والی ذات کوئی اور ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اس نے ارادہ نہیں کیا مجھے کامیاب کرنے کا. یہ اس کے دل میں پہلی بات آتی ہے، پہلی بات اس کے دل میں آتی ہے. اور جس کے دل میں یہ بات آتی ہے وہ کبھی پینک نہیں ہوتا، وہ فوراً سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں وہ سوچے گا، کیا کہ جتنی میں نے ایفرٹ کی اس میں کیا کمی تھی. فار ایگزامپل یہ پہلی سوچ آئے گی جو میں نے ایفرٹ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مستطاع تم، جتنی تم میں کیپیبلٹی ایفرٹ کرو، تو میں نے کہاں پہ کمی کی. اور دوسری چیز فوراً آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ نہیں چاہنا چاہے تو نہیں لائے، پینک نہیں ہوگا، وہ سوچے گا اچھا میں اپنی ایفرٹ کو کیسے بہتر کروں، یہ اس کے ذہن میں آئے گا. اور پھر وہ توکل یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے اس ایفرٹ کے باوجود جو میں اب ریفارم کر رہا ہوں اپنی ایفرٹ، رینیو کر رہا ہوں اپنی ایفرٹ، پھر بھی وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. توکل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایفرٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ کہے گا کہ اچھا یہ ایفرٹ تو پھر میں کر رہا ہوں لیکن ریزلٹ اللہ تعالیٰ ہی لائیں گے، اور وہ جو لائیں گے میں ایکسیپٹ کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کو فورس نہیں کروں گا میرے حق میں لا. اچھا یہ بھی انسان غلطی کرتا ہے، وہ ایکچولی ایسی سٹیٹ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جب خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری فیور میں ریزلٹ آئے. یہ بندگی نہیں ہے، یہ ابدیت نہیں ہے. ابدیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں میکسیمم ایفرٹ کر رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، کامیابی ہی میرے مقدر میں لے یا میری ایفرٹ کا رزلٹ میری فیور میں لیا، یہی زبان سے کہتا ہے. لیکن جب فیور میں نہیں آتے وہ سمجھتا ہے کہ ابدیت یہی ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں. کبھی دعاؤں میں ایسے بھی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کر، ایسے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دیا جا سکتا، اس سے التجا کی جا سکتی. اور جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر انسان پینک کرتا، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، میں ایفرٹ کرتا ہوں کیوں کامیاب نہیں ہوتا. یہ کیوں کے ورڈ اس کے منہ پہ آتے ہی نہیں، اس کی وکیبری میں ہوتا ہی نہیں کیوں کا ورڈ، جو عبد ہوتا ہے جس کا تقدیر میں یقین ہوتا، وہ کیوں نہیں کبھی کہتا یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا. وہ پھر نہیں ہوا کامیاب، پھر اٹھتا ہے کہ اچھا کہاں پلاننگ میں غلطی تھی، کیا کیسے اس کو اور ٹھیک کروں، پھر کرتا ہے، پھر ٹرسٹ نہیں کرتا پلاننگ میں. پھر اللہ پہ نظر ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا رزلٹ لاتا ہے. وہ اسی طرح سائیکل پہ چلتا رہتا ہے، بس یہی ٹیسٹ اس کا ہو رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. جس کا اس پورے میکنزم، پورے طریقے کار جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں بیان کیا اس پہ یقین ہے، وہ اسی طرح جائے گا، بس وہ کامیاب ہے. وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف نظر کرتا ہے، اور یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. بندگی یہ ہے کہ میں کبھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تیرے ہر فیصلے کو، مدد اس سے مانگتا ہوں کہ اپنی پلاننگ پہ کبھی ریلائی نہیں کرتا، ان کو بھی تیرے سامنے کرتا ہوں کہ اللہ تو ان میں اثر ڈال۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پلاننگ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پلاننگ دو قسم کی ہو سکتی ہیں، کچھ الاؤڈ ہیں کچھ نہیں الاؤڈ۔ جو الاؤڈ ہیں وہ ایک چیز اسباب کے اندر پلاننگ، یعنی کہ یہ پلان کرنا کہ کیسے کہاں سے چیز خریدنی ہے، کہاں بیچنی ہے، کیسے کرنا، یہ ان چیزوں کے اندر پلاننگ۔ اب یہاں پہ اللہ کے حکموں کو دیکھنا کہ سچ بولنا ہے، ایمانداری کرنی ہے۔ اب جس کا تقدیر میں ایمان نہیں ہوگا وہ یہاں پہ پھسل جائے گا، وہ کہے، وہ فوراً دیکھے گا پلاننگ میں تو یہ بھی شامل ہے، جھوٹ بول دو کہ جھوٹ بولنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، دھوکہ دے دو، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، یہی ہوتا ہے۔ لیکن سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں اس کو اللہ پہ کوئی یقین نہیں، اس کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت کامیاب ہو، اس کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ یہ وہی شخص کرتا ہے جو ریزلٹ اپنے فیور میں لانا چاہتا ہے۔ ایک متقی، ایک عبد بندہ، وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنی طرف سے میکسیمم پلان کرے گا جائز طریقے سے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی ایفرٹ پیش کر دے گا، اللہ میں نے کر دی، اب تو نے اس میں برکت ڈالنی ہے، تو نے اس کے اندر رزلٹس لانے، اور آتی ہے برکت، اللہ تعالیٰ جب رزلٹس لانے میں آئے تو آئے گی۔ اب اگر نہیں آ رہے رزلٹس تو وہ پھر سوچتا ہے کہ جائز طریقے میں اور کیا پلاننگ ہو سکتی، وہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ جو جا رہے اس کا اس پہ کوئی یقین نہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، پھر وہ اسی نظام میں الجھا ہوا ہے جو ظاہر میں۔ تو یہ الاؤڈ اسباب کے اندر، پھر جب الاؤڈ دوسری اور کیا چیزیں، دعا وہ خود بھی کرے دوسروں سے بھی کہے الاؤڈ ہے۔ اچھا، پھر دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے، پھر تعویذ وتھ سم ریسٹرکشنز الاؤڈ ہے، وہ کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو تعویذ لکھ کے دیتے تھے، یعنی کلمات لکھ کے دیتے تھے اور ان کو ان کے پاس رکھ دیتے تھے یا گلے میں پہنا دیتے تھے۔ تو وہاں سے فقہ علماء نے لکھا کہ بچوں کو اس لیے الاؤڈ تھا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، تو اگر کوئی شخص ان پڑھ ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو تو وہاں پہ اس کے الاؤڈ ہے۔ لیکن دوسری روایات بھی ملتی ہیں کہ اگر اس میں شرکیہ کلمات ہوں یا اس کے اندر نیت یہ کوئی اور ہو یا اس پہ ریلائنس ہو تو وہاں پہ الاؤڈ نہیں۔ تو وتھ ریسٹرکشنز الاؤڈ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ بھی ایک الاؤڈ ہے ریسٹرکشن۔ تو یہ جائز چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی بتا دیے کہ فیوچر کی پریڈکشن کرنا، نجومیوں کے پاس جانا، اس کو نہیں الاؤ کیا۔ حدیث پاک میں صاف منع ہے کہ جو ایسا کرے گا، وہ کوئی بھی ہاتھ دکھانے والا ہو، وہ کسی اور طرح سے پریڈکشن لینے والا ہو، کہا کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جادو کو، جو عملیات ہیں اکثر ان میں شیطان سے مدد دی جاتی ہے، جنات سے مدد دی جاتی ہے، شیطانی جنات، اور ان کو خوش کیا جاتا ہے، تو ان کی مدد سے جو کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام۔ تو یہ بھی چیز ناجائز ہو گئی۔ تو یہ والی چیزیں حرام ہیں۔ اب یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ گو کے پلاننگ اپنی طرف سے کر رہا ہے، گو کے اپنی طرف سے یہ کر رہا ہے، لیکن اب وہ اللہ کے نزدیک گنہگار ہوگا، پکڑا جائے گا، اور کبھی اس کے آگے فروٹفل ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا بس اسی چیز کی آزمائش، جو ہم یہ تقدیر کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ پورے کا پورا ایسا فیل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آزمائش ہی ہماری یہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم صبح سے شام تک انہی چیزوں میں الجھے ہوں۔ ابھی اپلیکیشن اس کی یہی ہے جو آج میں ذکر شروع کیا، اور آگے کافی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے پیچھے یہی کنسیپٹ کار فرما ہوتا ہے کہ ہم چیزوں میں الجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ حالانکہ یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے کہ پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ پلاننگ کے تحت کر رہی ہے، تو کبھی انسان پینک نہیں ہوتا، کبھی انسان گناہ ہی نہ کرے، کسی کو دھوکہ ہی نہ دے، کوئی جھوٹ ہی نہ بولے، کیونکہ اس کی نظر ہی اللہ پہ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف الجھ جانا، جس کو سمجھ آ گئی وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایسے ہی، اس کو ایسے ہی یقین ہوگا کہ جیسے میں نے کرنٹ کو ہاتھ دیا، میری جان خطرے میں۔ تو اسی طرح میں نے اگر اللہ کے نظام کو اگر ہاتھ میں لے لیا جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر یا گناہ کر کے، تو بس میری پھر خیر نہیں ہے۔ وہ ابھی پکڑی میں پکڑ میں آ جاؤں یا کچھ عرصے بعد پکڑ میں آ جاؤں، میں نے آنا ہے، ایسا اسے یقین ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے، اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی ہماری پلانڈ ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ فار ایگزامپل کوئی شخص فوت ہو گیا, اب فوت ہونے کے بعد کسی کی موت کے بعد انسان کا ریکشن کیا ہوتا ہے؟ انسان فوراً کالز کی طرف جاتا ہے, کیوں فوت ہو گیا, کیسے فوت ہو گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب جس کے اوپر, اب یہ ہر ایک بندے کی سٹیج ہے, کسی کا ایفرٹ کر کر کے تقریر پہ اتنا پکا ایمان ہوتا ہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا ایک خاص علم اور نعمت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں, یہ تقریر ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے, یہ خاص اللہ کا علم ہے. اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مینشن کیا ہے کہ میں اپنے بعض علم بعض بندوں کو دیتا ہوں, وَآتَيْنَاهُ عِلْمًا وَحُکْمًا وَعِلْمًا. کتنے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو عطا کی حکمت اور علم. علم تو یہ کتابوں میں بھی ہے, قرآن و حدیث میں بھی ہے, لِآتَيْنَا, ہم نے ان کو عطا کی حکمت اور علم, وَكَذَلِكَ نَزْلِ الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم ہر نیکی کار کو ایک علم دیتے ہیں, حکمت دے دیتے ہیں. مطلب کیا کہ جو نیکی کرتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ودیت کر دیتے ہیں, پھر وہ ساری طرف کا چاروں طرف کا نظام ایکچولی ایسے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اب یہ کہنا اور چیز ہے, محسوس کرنا اور چیز. اب ایسے بندے کی کیا کیفیت ہوگی وہ اب یہاں سے ذکر کر رہا ہوں کہ کیا اس کی اپلیکیشن ہے تک. اب کوئی فوت ہوا, اب اس کے یعنی کہ ایک نیچر یہی ہوتا ہے اچھا کیا ہوا کیسے ہوا. اب جس کا تقریر میں جتنا ایمان کمزور اس کی ویسی حالت خراب ہو جائے. فار ایگزامپل کوئی نیئر اور ڈیئر کوئی فوت ہو گیا تو انسان پینک کر جاتا ہے, ماتم شروع کر دیتی ہیں عورتیں, نوحہ شروع ہو جاتا ہے, غم شروع ہو جاتا ہے, زبان پہ کیوں کا لفظ آ جاتا ہے, کیوں ہوا, اور نعوذ باللہ الفاظ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. اور یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو, نعوذ باللہ. اب یہ سارا اس لیے کیونکہ اس کانسیپٹ کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے کیا, یہ تقدیر ہے کیا, یہ اللہ تعالیٰ پیچھے کیسے کرتے ہیں. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک چل رہا تھا, آل آف سڈن یہ چیز چلی گئی, یہ کیوں چلی گئی, اس کی کیوں نہیں گئی, اس کی کیوں نہیں گئی, اس کی کیوں نہیں گئی, میری کیوں چلی گئی. اس کو وہ ہم آنسر کر چکے ہیں, اس کے زندگی میں اس کے کوشچن پیپر میں کوئی اور کوشچن ہے, آپ کے کوشچن پیپر میں کوئی اور کوشچن ہے. آپ نہیں آبجیکٹ کر سکتے کہ میرے میں کیوں ہے, اس کے میں کیوں نہیں ہے. اگر اس کی زندگی دیکھیں گے اس میں کوئی اور کوشچن ہوگا. یہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے, اس وقت وقت ہے کہ آنسر کروں, مجھے کیا کوشچن آیا میں آنسر کروں. تو جس کا تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے وہ فوت ہوتے ہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو لے لیا. سمپل ہے, اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل سے مجھے مجبور کر دیا ہے, اور مجھے مجبور کرتے ہوئے میرے اختیار کے بعد میری مرضی کے بعد اس شخص کو اٹھا لیا. اب مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کیا مجھے اس کو کیوں اٹھایا. ہاں اب میں جو ریئیکٹ کروں گا مجھ سے پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ میرا اختیار ہوگا. میں جو ریئیکشن شو کروں گا وہ مجھ سے پوچھ لیں گے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کیا, کیوں میں اپنے اختیار سے وہاں مجبور ہوں, کچھ نہیں پوچھا, یہاں میرے سے اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور کیوں ہوا, حکمت اور علم کے بیسس پہ ہوا. اب یہ سارے کانسیپٹ کو کمپائل کر, علم اور حکمت کے بیسس پہ ہوا کہ اس کو اٹھا لیا, وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا حکمت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ مجبور کر دیا. اور یہ آج کی پلاننگ نہیں ہے, یہ ازل کی پلاننگ تھی جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کی تقدیر لکھی اور فیصلے کی, اس وقت سے پلان کیا تھا. اس دنیا میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی. انسان کئی وہ زبان سے ہی جملے میں کہتا ہے اتفاق سے یہ ہو گیا, اتفاق سے یہ ہو گیا, بائی چانس یہ ہو گیا, آل اوور سڈن یہ ہو گیا. یہاں کوئی چیز آل اوور سڈن نہیں ہوتی, یا کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی, یا کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی. اتفاق سے نہیں ہوتا کہ کوئی گاڑی آتی ہے ٹکر ہوتی, بائی چانس نہیں ہوتا کہ انسان چلتے تو گر جاتا ہے, یہ سارا پلانڈ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین میں پیدا کر کے مصر پہنچانا پلاننگ یہ, اب ان کو بیٹوں کے ہاتھوں کنویں پھنکوانا پھنکوایا جا رہا ہے. اب اتفاقی طور پہ کنویں میں نہیں پھنکایا جا رہا, پلان کر کے اندر چلے گئے. اب اتفاقی طور پہ وہاں سے قافلہ نہیں گزر رہا, پلاننگ کے تحت گزر رہا ہے, اللہ کے علم کے تحت گزر رہا ہے, قافلہ گزر رہا ہے, اندر ڈور ڈال رہا ہے, اس ڈور سے نکل رہے ہیں, وہ لے کے جا کے بازار میں بیچ رہے ہیں, اور اتفاقی طور پہ کسی حکومت والے نے انہیں خرید نہیں دیا, پلاننگ کے تحت اللہ تعالیٰ نے انہیں سے دعا ان کو بیچا گیا کسی حکومت والے کے ہاتھ میں جن کے گھر کو پالنا تھا. اس سارا پلاننگ ہوتی, ہماری زندگی اے ٹو زی پلانڈ. یہ زندگی سے ہم الفاظ نکال دیں کوئی اتفاقی ہوتا ہے یا بائی چانس ہوتا ہے. یہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس کہاں کس گھر میں, کوئی اتفاقی نہیں. پھر ہم جوان ہوئے, ہماری شادیاں جہاں ہوئیں وہ کوئی اتفاقی نہیں تھی, پلاننگ کے تحت تھی. ہمارے بچے کون ہیں, کیسے ہیں, یہ کوئی اتفاقی نہیں, یہ سب پلاننگ کے تحت ہے. آگے ہمارے ساتھ کیا کیا ہونا ہے, کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوگی, بائی چانس نہیں ہوگی, سب پلان ہے آلریڈی. کوئی شخص بزنس میں ناکام پہ ناکام پہ ناکام ہو رہا ہے, یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. کوئی کام پہلے دن ہی کامیاب ہو جاتا ہے, یہ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ پیچھے سے پلان کر رہے ہیں. اب میں کہ دنیا کو زندگی کو ایسے دیکھ رہا ہوں, میں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. تو اس چیز سے تو نکل آنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف, بالکل ریلیکس. اچھا یہ ہوا, آپ میں کیا کروں. یعنی اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا. اور یہ وہ سکون ہے دل کا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ وہ سکون ہے دل کا جو اللہ سے تعلق میں ملتا ہے. جب انسان لنکڈ ہو جاتا ہے اللہ سے, پھر وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہوتا دیکھتا ہے, ایک چیز. اور دوسرا, وہ ہر وقت اسے خوش کرنے کے در پہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اسی کو ناراض کر دیا جو سب کچھ کر رہا ہے, تو میرا کیا بنے گا. کتنی سمپل سی بات, کہ جو کرنے والی رات ہے اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں. دنیا کے بادشاہوں سے کوئی ٹکر نہیں لیتا, کہ مجھ سے ٹکر لی تو رہ کیسے سکتا ہوں اس کے ملک میں, اس کے خلاف بات کی تو کیسے رہ سکتا ہوں. تو جو حقیقی بادشاہ ہے اس سے کیسے انسان ٹکر لے سکتا ہے اس کا حکم توڑ کے. تو یہ فوراً باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ اسے ٹکر نہیں لے سکتا, اس کی ماننے میں ہی خیر ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. بس میرا کام ہے کہ آگے سے جواب دوں کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں نے اب کیا کرنا ہے, میں نے اب کیا کرنا ہے. ایسا سے کبھی پینک نہیں کرتا, اور اس کے اندر سکون ہوتا ہے. اس کی کچھ اگزامپل دیتا ہوں, کتابوں میں یہ بات مینشن ہے. چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہوا, چھوٹا ہی تھا تو بیمار ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے کہ وہاں پہ آپ کو خبر پہنچی کہ بیٹا بیمار ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, یعنی کہ آخری لمحات لگتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں, ایک باپ ہیں, فطری محبت ہے بیٹے سے. اب جو ریئیکشن ہوتا ہے ایسی محبت میں وہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے گھر کی طرف, اور روایت میں ہے کہ ننگے پاؤں بھاگے, یعنی اتنی انہیں فکر تھی, وہ ننگے پاؤں بھاگے, چادر پیچھے گھسٹ رہی ہے, بھاگے جا رہے ہیں. جو بیٹے کو اٹھایا تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکلی. اب ان کے دل پہ گزری ایک جو باپ کے دل میں گزرتی ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, لیکن انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے الفاظ کہے, جو میسج کہا کہ اللہ میں تیری تقدیر پر راضی, مطلب کہ تیرا فیصلہ تو لے لیا, تو نے ہی دیا, تو نے ہی لے لیا. میں تیری تقدیر پر راضی ہوں, میری آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن میرا دل شکر گزار. دل میں کوئی ایسا شکوہ نہیں, کوئی ایسا غم نہیں, کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا, یہ بھی غیر اختیاری, مطلب کہ اختیار میں نہیں ہے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے دوسری چیزوں پہ, تو رو لے, کوئی اس میں ایسی نہیں, ایسی بات نہیں, رو سکتا ہے. لیکن کیا نہیں کر سکتا کہ دل میں شکوہ نہیں آ سکتا اس کے دل میں. یہ نہیں آتا کیوں ہوا, کیسے ہوا, نہیں ہونا چاہیے, یہ بات بالکل آتی نہیں, شائبہ بھی نہیں گزرتا اس کے دل. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تکلیف پر راضی رہنا ہے. صبر کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ان ایموشنز کو کنٹرول کر لینا کہ جو کہ شکوے پہ ابھارتے ہیں. صحابی کا واقعہ, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے, پیچھے یہ ہوا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا. اب جب بیٹا فوت ہو گیا تو اب بیوی اکیلی تھی گھر میں. اسی دورانیے میں جب انہوں نے دیکھا بیٹا فوت ہو گیا, وہ سفر سے واپس آ گیا. اب ماں کی کیفیت دیکھی, ماں کی کیفیت, ماں کا بیٹا فوت ہو کہ کیا کیفیت ہوتی. لیکن چونکہ تقدیر پہ ایمان ایسا ہے, سمجھا کہ یہ دیا بھی اللہ نے، لیا بھی اللہ نے، فائل حقیقی اللہ ہے. یہ کرنے موت اتفاقی نہیں آ گئی، سڈنلی نہیں آ گئی، یہ پلاننگ کے تحت آئی ہے یہ چیز. اور پھر فوراً ریئیکشن کیا ہوا؟ دل میں ایک سکون کی کیفیت، سکون کی کیفیت ہوا یہ کہ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر شوہر کو میں بھی بتا دوں، ڈسکلوز کر دوں کہ بیٹا فوت ہو گیا، تو یہ سفر سے بھی آئے ہیں اور ابھی ریلیکس نہیں ہے مینٹلی، تو ایسا کرتے صبح بتا دوں. یعنی ماں اس وقت سوچ رہی جو بیٹا فوت ہے، شوہر کو ڈسکلوز نہیں کرتی ابھی. اور ہوا یہ، وہ شوہر آئے، کھانا کھا رہے ہیں، پوچھا بچے کہیں ہیں، کہ لیٹے ہوئے، جھوٹ بھی نہیں بولا کہ وہ لیٹا ہی ہوا تھا، یہ نہیں کہا کہ مر گئے، فوت ہو گئے، کل لیٹا ہوا، وہ آرام سے رات کو سو گئے، آرام کیا، صبح اٹھ کے انہوں نے بیوی نے شوہر کو ڈسکلوز کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ واپس لینے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ واپس کر. آبویسلی بات ہے، کوئی امانت دے اور اس کو کوئی لینے آ جائے تو اس کو واپس کر دینی چاہیے. تو کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا امانت دیا تھا، وہ اس کو واپس کر. اس طرح ڈسکلوز کیا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا کہ اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، اور غالباً ان کی پھر آگے اولادوں میں حفاظ علماء پیدا ہوئے جو باقی اولاد. تو یہ ہوتا ہے اس شخص کا رویہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پیچھے کیا نظام. آگے چلیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک وہ کاروبار کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو ان کو خبر ملی، کسی نے خبر دی کہ آپ کو جو جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. اب یہ بہت ایک بزنس مین کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ جو اتنا انویسٹ کیا ہو اور اتنی انویسٹمنٹ، اس کو ایک یکا یک خبر ملے کہ وہ ختم. اب کس نے کوشچن رائز ہوتا، میں کیا کروں گا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ، میری زندگی ختم ہو گئی، میری تو ساری فاقے آ جائیں گے، میں کیا کروں گا، کیا کیا سوچے آتے. انہوں نے آگے سے جواب دیا الحمد للہ. اچھا، بعد میں کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ جہاز جو ڈوبا تھا وہ ان کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا. تو ان کو پھر بتایا کہ سوری، وہ خبر غلط تھی، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا. تو انہوں نے کہا الحمد للہ. یعنی کوئی آگے ریئیکشن نہیں ہے. دیکھنے والے، کہنے والے، پاس بیٹھنے والے نے پوچھا کیا آپ کا یہ کیا ماجرا، کہ دونوں صورتوں میں الحمد للہ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے نہ جہاز ڈوبنے میں کچھ یہ الحمد للہ کہا ہے، نہ بچنے میں کہا ہے. میں نے اس خبر پہ اپنے دل کے اندر کی کیفیت کو دیکھا. پہلی کیفیت کو دیکھا کہ جب ڈوبے گی اس پہ کوئی اثر نہیں تھا. میں نے اس کیفیت پہ کہا الحمد للہ. پھر مجھے ملی خبر کہ جہاز بچ کے، میں دل کو دیکھا، اس پہ کوئی اثر نہیں تھا خوشی کا. میں نے کہا الحمد للہ. اس طرح کی انسان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. جب انسان کیوں، کیونکہ جہاز ڈوبنا فائل ہے کہ کون، اللہ. جب اللہ تعالیٰ ڈبونے والا ہے تو ٹھیک ہے. میری تو، میں تو یہ ایفرٹ کر سکتا تھا وہاں سے امپورٹ کروں، میں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ناکام کرتے ہوئے جہاز ڈبو دیا، تو رزلٹ اللہ کی طرف سے، اس میں مجبور ہوں. وہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی راضی. تو اس طرح کی پرسنالٹی بن جائے. اور یہ بات ریکمینڈڈ ہے ہمارے لیے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی خاص کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے قرآن پاک نے ریکمینڈ کی کہ یہ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہا کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. مفہوم آیت کا کہ تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پر اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں درج ہے. اب یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ پہلے سے درج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ بھی کہا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان نظار نکال اللہ یسی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ پہلے پلان کرے اور پھر اس کو کر دے. پہلے سے کسی چیز کو لکھنا یہ اللہ کے لیے کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اس نے لکھ دیا، پہلے سے پلان کر دیا. اور پھر آگے ساتھ ہی کہا لِكَيْلَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. مفہوم ہے کہ یہ اس لیے تو میں بتا رہا ہوں کہ تم جب کوئی چیز فوت ہو جائے تو غم زدہ نہ ہوا کرو. ولا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جب کوئی چیز تمہیں مل جائے کرو اس میں فخر اور خوش نہ ہونا شروع ہو جائے کرو. اور پھر آگے واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ذکر کیا کہ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تقدیر میں یہ سب کچھ پلانڈ ہے، اس کا افیکٹ کیا آنا چاہیے کہ لا تعصوا علی ما فاتکم. جب کوئی چیز چھنے، کوئی شخص فوت ہو جائے، کوئی بزنس میں لاس ہو جائے، کوئی اسٹوڈنٹ ناکام ہو جائے، جو ہو سکتا ہے جو ہمیں زندگی میں ارد گرد دیکھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا کوئی غم انسان کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اور جب کوئی چیز مل جائے، میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی، میں نے یہ جاب حاصل کر لی، میں نے اس بزنس میں کامیاب ہو گیا، میری اتنی اولاد ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس میں کبھی خوش نہ ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے مان دیا. دینے ادھر بھی فائدے حقیقی اللہ دیتے ہوئے، اور ادھر لیتے ہوئے بھی فائدے حقیقی اللہ. نہ جب پتہ ہے کہ اس میں میرا نہ لینے میں کوئی کمال ہے، نہ جب چھیننے میں کوئی میرا قصور ہے، تو بس سیٹسفائی رہے، پرسکون رہے، پینک نہ کرے، کوئی ریئیکٹ نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ یہ پہلے سے طے شدہ بات ہو. یوں سمجھیں کہ ایک پینڈولم جیسے موو کرتا ہے، تو دو ایکسٹریمز ہیں، ایک غم کی اور ایک خوشی کی. عام شخص کی کیفیت جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے کہ غم آیا تو اس ایکسٹریم پہ اور خوشی آئی تو دوسری ایکسٹریم. یہ قرآن میں اللہ نے شکوہ کیا کہ جب ان سے کوئی چیز چھنتی ہے تو یہ غم کے مارے لڑھال ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی انہیں دی جاتی ہے خوشی سے تڑاتے. یہ شکوہ اللہ کتنی جگہ، ایک جگہ بھی نہیں کی. یہ اس شخص کا شکوہ ہے جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جو اس نظام کو سمجھ رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کو پیچھے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو صحیح ہوتا سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ سے ہوتا سمجھ رہا ہے. تو یہ جتنا کم موو کرے گا، اتنا انسان کے اندر وہ تقدیر کا یقین پختہ ہونے کی وہ نشانی ہو. یہ نہیں کہ موو نہیں کرتا، اثر ہوتے ہیں، انسان انسان ہے، غم آتا ہے اور خوشی آتی ہے، لیکن وہ بنا لمٹس آتی ہے. یعنی غم آتا ہے تو وہ فوراً اس کا دن فوراً اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا. خوشی جب کوئی کامیابی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے انسان کو، لیکن وہ فوراً خوشی میں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہو، اس کے آگے سجدہ کر دیتا. تو یہ پریکٹیکل اس کے رزلٹس نکلتے ہیں تقدیر پہ یقین ہونے کے. اب اسی طرح انسان کی زندگی میں ایک اور ایشو ہے، وہ یہ کہ انسان غلطیاں کرتا ہے. جس کو ورڈ دیتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، یا کسی سے غلطی ہو گئی. اب اگر یہ کنسیپٹ انسان کا صحیح ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ غلطی بھی اتفاقی نہیں ہوتی، نہ مجھ سے نہ کسی سے. کیا مطلب؟ کہ یہ غلطی بھی جو ہوتی ہے، یہ پہلے سے پلانڈ ہوتی ہے کہ یہ شخص یہاں غلطی کرے گا، اور اس کا بھی فائد حقیقی اللہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غلطی کراتے ہیں کہ یہ غلطی کرے گا، اس وہاں اللہ تعالیٰ کرا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کئی بار ایسا ہوتا ہے ڈیسیجنز لیتا ہے، بڑے بڑے بھی لیتا ہے، اور کہیں پہ پلاننگ کے اندر، انفارمیشن کی گیدرنگ کے اندر، کہیں پہ وہ تھوڑا مطلب غلطی کر دیتا ہے، کوئی ایرر ہو جاتا ہے، کوئی انفارمیشن نکلیکٹ کرتا، پلان نہیں صحیح کرتا، آگے سے رزلٹ صحیح نہیں آتے. جب رزلٹ صحیح نہیں آتے وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اب کیا سوچتا ہے؟ میں نے وہاں پہ غلطی کی، اگر میں یہ نہ کرتا نا تو یہ بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. اب یہ جو اس کو غم ملتا ہے نا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہاں پہ یہ ڈیل کر لیتا تو میں آج یہ ہوتا. میں یعنی کہ سنتے ہیں ہم یہ کلمات، ایک شخص نے ڈیل کی، کوئی پلاٹ بیچ دیا، اسے اس کی انفارمیشن نہیں تھی کہ آگے اس کا ریٹ بڑھنا ہے، آل اوور سڈن اس کا ریٹ بڑھ گیا. اب وہ شخص، اگر میں وہ نہ بیچتا تو آج میں اتنے پیسے ہوتے. اسی طرح بہت چیزیں ہوتی، کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے ایرر ہو گیا، نرسز سے ایرر ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں. اب وہ اس کی وجہ سے یعنی کہ اموات بھی دیکھی ہیں. اب ایک بار ہاؤس جاب میں ڈیوٹی پہ تھا، تو آل اوور سڈن صبح مجھے پتہ چلا کہ ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہوگی. آل اوور سڈن اس کی سرجری تھی، کیسے مطلب کہ سرجری کے لیے تیار ہے سب کچھ، پتہ چلا نرس نے جو اس کو انستھیزیا کا انجیکشن تھا، اینٹی بایوٹک جو ہے وہ دے دی. वहीं पे उसके हॉस्पिटल के रेस्ट हो, वो फौत हो, सामने लाश पड़ी, साथ बैठे हैं उसके, वो शो भी नहीं होने दे रही कि ये फौत हो चुका, उसे सो रही है। तो खैर में इस तरह बहुत सारे एरर्स होते हैं, गलतियां होती हैं, तो ये कोई इतफाक ही नहीं होती, तो ये समझने की जरूरत है। ये नहीं होता बाई चांस हो गया, इतफाकी तौर पर ऐसा हो गया, नहीं, अल्लाह ताला प्लान करते हैं इसको। अब ये कैसे हो सकता है एक शख्स की मौत इतफाकी तौर पर, पूरे प्लानिंग थी उसके पीछे कि ये होगा। तो अब ऐसी सूरत में क्या रिएक्शन होना चाहिए? पैनिक नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो गया, ये ऐसा ना होता तो ये नहीं, ये भी अल्फाज तो ये भी निकाल दे, ऐसा ना होता तो ये ना होता, ये प्लान है, कोई प्लानिंग कर रहा है इसके, प्लानिंग करने वाला बड़ा जबरदस्त प्लानर है। जिस तरह कोई इंसान कोई कहानी पढ़े, अब कहानी पढ़ने वाले के लिए वो लगता है कि अच्छा अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, हालांकि लिखने वाले ने पूरा सोच के उसको लिखा होता, उसने वहां लिखा होता है यहाँ ये करूंगा, अब ये करूंगा, स्टोरी बनानी होती है। तो अल्लाह ताला भी पूरी प्लानिंग से ये दुनिया की जिंदगी और सब कुछ अल्लाह ताला ने प्लान किया। इसलिए हदीस पाक ने इस बात को मेंशन किया, मफहूम है, सही हदीस है कि अगर तुमसे कोई चीज चली जाए, छीन जाए, तो ये कभी ना कहो कि ये ना होता तो ये भी ना होता, बल्कि ये कहो कि जो अल्लाह ताला की तकदीर में था वो हो गया। क्योंकि कई बार अल्लाह ताला किसी से कोई चीज छीनना चाहते हैं तो उससे कोई गलती कराते हैं, वो गलती करता है, वो चीज छीन जाती है। प्लान क्या होता है? इसे लेनी है। अब लेने के कई तरीके हैं, एक एक उसी से गलती करा दो, अब बाद में वो सोचता रहे कि अच्छा मैंने ये गलती कर दी। कई लोग डिप्रेशन में, कई लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज में चले जाते सिर्फ इस वजह से कि ये ना होता तो ये भी ना होता, ये ना होता तो ये भी ना होता, और जिंदगी बया कर बैठते हैं 10-10 साल 20-20 साल उसी गम के अंदर, ये ना होता तो ये भी ना होता। एक औरत के बच्चा फाहिश पैदा होता, 10-12 साल वो इस गम में रही कि मेरा बच्चा फाहिश हो, वो बच्चा 12 साल का हो गया मेंटली रिटार्डेड, उसी गम में कि ये बच्चा फाहिश पैदा हो, उसे फिर समझाया गया कि जिंदगी तुम जाया कर रही हो उसकी इस गम की वजह से, ना तुमने अल्लाह को ताल्लुक सीखा, ना तुमने गम की कैफी यहां तक चली आती है कि इबादत करने को दिल नहीं करता। गम का होना तो एक चीज है जो बताया, लेकिन नहीं इसके अंदर हो, फिर उसको समझ में आई जब इस सारे को स्टार्ट बताया कि प्लान होता है, ये कोई इतफाकी चीजें नहीं होती, तब वो संभली है उसने फिर जिंदगी का रुख ठीक किया, वरना वो जिंदगी जाया कर दी थी पूरी की पूरी उसके एक इंसिडेंस की वजह। हम भी हम बताएं लाइस करें कोई ऐसी जिंदगी इंसिडेंस के पीछे हम तो नहीं अपनी जिंदगी जाया कर, हुआ वो आज से 20 साल पहले और आज तक हम उसके गम में बैठे, ये ना होता तो ये भी ना होता। खानदानों में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं कि 20 साल पहले ये हुआ था, ये क्यों हुआ था, उसने कर दिया था, उसने गलती की थी, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। हैरत की बात है। अब खुद सोचें कि जिसका ये पीछे पता हो कि सारा कुछ एक तरीके से होता है, वो कौन देखता है इन चीज़ों को? वो तो गलती को देखते हैं, वो समझते हैं अल्लाह ताला ने ही किया, वो ये देखते हैं अल्लाह ताला ने ही किया, ये गलती नहीं है, ये अल्लाह ताला ने करवाई है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत होती थी कि उनके जो खादिम थे उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा। ये नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होती, नहीं कि जब गलती होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्लाह ताला यही मंजूर, मतलब कि जाहिर वो देखते ही उनको नजर ही आता था कि ये गिलास का गिर के टूट जाना ये इसने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने किया। इसमें इस चीज को का डिनायल नहीं है कि अगले की तरबियत ना करें, लेकिन देखिए एक बार तरबियत करना उसमें बंदा आराम से समझाएगा, तरीके से समझाएगा कि इस तरह की केयरलेसनेस नहीं करते वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो पैनिक कर जाना, फ्लेयर अप हो जाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये फर्क है जिसका इस चीज पर यकीन है और जिसका नहीं। जिसका यकीन है फ्लेयर अप हो जाएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना कीमती चीज जाया हो गई, क्यों, कोई इतफाकी तौर पर जाया नहीं, अल्लाह ताला ने कराई, आपसे भी चीज लेनी थी वो लेनी थी उसने, अल्लाह ताला ने उससे गलती करा दी, इंसान से हो जाती है, हाथ लग गया चीज जाया हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आनन फानन चीज खत्म। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है। कुरान पाक احادیث پاک ہمیں اسی طرف لانے چاہتی ہیں زندگی کے اسی سکون کی طرف جو نہیں کبھی ملے گا جب تک ہم اس قرآن و حدیث کے علم کو نہیں سیکھیں گے، اس کو اپنے اندر ڈالیں گے. اسی طرح انسان بہت ساری زندگی میں شکست میں کا شکار ہو جاتا ہے. مختلف پہلو ہیں زندگی کے، مثال کے طور پہ کوئی پڑھائی لکھائی کر رہا ہے، اس میں ناکام ہو گیا، نہیں کامیاب ہو رہا، فیل ہو رہا ہے، پھر فیل ہو رہا ہے، پھر ایفرٹ کرتا پھر فیل ہو رہا ہے. تو ناکامی نہیں ہوتی، یہ بھی مومن کی ڈکشن میں وارننگ میں ناکام ہو گیا اس دنیا کے اندر، جب تک وہ آخر میں جنت کے جہنم، اس کی ناکامی یا کامیابی وہ ہے. دنیا میں وہ یہ کہتا ہے یہ پلاننگ ہے، یہ میں کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ یہ نکلا. ہاں میری فوت نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس میں الجھتا نہیں کہ ناکامی کی چیز ہو، پھر کھڑا ہوتا ہے. یہ شخص حقیقی بہادر ہوتا ہے، بریو ہوتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. وہ اپنے ایم میں ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے، وہ مستقل مزاجی سے لگا رہے گا. شیخ احمد سرہندی اظہر مجدد الثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی، ایک حکایت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک شخص ہے، وہ چرخا کاٹ رہا ہے، دھاگا بنا رہے جیسے پہلے بناتے تھے. اب ایک شیطان نے گدھے کی صورت اپنائی کہ اس کو میں تنگ کرتا ہوں، اس کے ایمان کو خراب کرتا ہوں. گدھے کی شکل بنا کے اس کے دھاگے میں گھس گیا، ٹوٹ گئے، ناکامی. اب اتنا ایفرٹ لگتی ہے اس کو بنانے میں، اس نے سارا سارا اس کا تباہ کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ اس شخص نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، اس نے کیا کیا، دھاگا ادھر پکڑے ادھر اس کو جوڑا پھر شروع، ان کو ریئیکشن نہیں شو کیا کہ کیا ہوا. اس نے کہا پھر اس کو ویسے ہی جا کے کیا، پھر وہ ٹوٹ گئے، انہوں نے پھر جوڑنا شروع کر دیا دھاگے پھر شروع. وہ کرتا جا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ تنگ آ گیا کہ یہ میرے قابو میں نہیں آیا. اور غالباً شروع اس کا ایسے ہی ہے کہ کسی نے دیکھا شیطان کو، بڑا مایوس ہو کے جا رہا ہے، کہا کیوں مایوس ہوتے، وہ شخص بیٹھے مجھے مایوس کرنے میں، میں اسے یہ کرتا ہوں، وہ آگے سے کوئی ریکٹ نہیں کرتا، وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اب حضرت مجدد ثانی بعد نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ شخص ہے جس کا اس پہ ایمان کامل، جو دیکھ یہ ہے کہ ہر چیز کو یہ خود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کر رہے ہیں، اور میرا کام کیا دھاگوں کو جوڑنا، پھر شروع ہو جائے. اتنی مسلمان مومن کی لسٹ میں ناکامی نہیں ہوتی، ناکامی اس کی جہنم ہے، کامیابی اس کی جنت ہے. وہ یہاں پہ ایفرٹ کرتا ہے اور ریزلٹس کو فیس کرتا ہے بس. اور انہی کے لوگوں کے متعلق شیطان نے کہا تھا کہ جب شیطان نے قسمیں کھائیں کہ میں نے بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے، لیکن یہ ساتھ بتا دیا کہ تیرے عباد المخلصین پہ میرا کوئی زور نہیں چلے. تو کون ہے عباد المخلصین؟ یہ ہے عباد المخلصین. شیطان انہیں ادھر سے حملہ کرتا ہے، وسوسہ ادھر سے وسوسہ، لیکن ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی لا میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے تعلق میں جڑے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جس میں شیطان کبھی زور نہیں چلتا، اس کے کنٹرول میں نہیں آتا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس حوالے سے، کچھ پوائنٹس ہے کہ انشاءاللہ پھر ذکر کروں گا، کہ یہ بات دنیا میں بھی مینشن کی تھی کہ اللہ کی طرف سے علم ہے جو دیا جاتا ہے، علم لدنی ہے، بک سے اس کا پارٹ حاصل کیا جاتا ہے، یہ کمپلیٹلی نہیں حاصل ہوتا. علم لدنی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں، ولدی، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے علم دیا، علم لدنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کے متعلق یہ کہا کہ ہم انہیں علم دیتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں. تو ایک علم اور حکمت ہوتی ہے جو کہ کتابوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی نہیں ہوتی. حقیقی علم اور حکمت اللہ تعالیٰ براہ راست قلوب کے اندر اتارتے ہیں، اور یہی فرق ہوتا ہے اللہ والوں اور عام شخص میں. ایک عالم ہوتا ہے جو کہ کتاب سے علم حاصل کرتا ہے، اب وہ بھی علم میں ظاہر وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جو کہ جس نے اللہ سے ایک تعلق بنایا ہوتا ہے. اب اس کی اور اس کی باتوں میں فرق ہوتا ہے، وہ کیوں اس کے علم لدنی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ باتیں القاع کرتے ہیں جو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے. یعنی کہ بات کسی غالب شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کسی نے یہ مینشن کی کہ انہوں نے بیٹے کو عالم بنانے بھیجا، علم حاصل کر کے آئے. جب علم حاصل کر کے آئے تو انہیں کہا کہ واعظ کرو، بیان کرو. انہوں نے بیان کیا، بہت زبردست بیان کیا، سارے لوگ سنتے رہے. جب سنتے رہے تو پھر انہوں نے اس کے بعد بات کی، اور غالب انہوں نے اس سے کچھ ایسی بات کی کہ رات میں نے ایک دودھ کا پیالہ رکھا اور بلی اسے آگے پی گئی. یہ بات کی مجمع رونا شروع ہو. وہ بیٹا بڑا حیران کہ میں اتنا بڑا بات، اتنا زبردست بات، اور یہ بات جس کی کوئی حیثیت مطلب کہ حیثیت لگ ہی نہیں رہی کہ کیا مطلب اس بات کا. اس میں مجمع رونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. ہاں یہ ماجرا ہے کہ تم نے ابھی تک کتاب سے علم حاصل کیا ہے، اس علم کی حقیقت تمہیں نہیں ملی جو اللہ کا تعلق ہے. یہ فرق ہے. جب اللہ کا تعلق انسان کو ملتا ہے تو تب جو تمہارے دل میں علم آئے گا وہ تم جب تمہاری زبان سے نکلے گا وہ اثر کر دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم انٹلیکچولی طور پہ زیادہ سوچتے ہیں چیزوں کو، عملی طور پہ اس پہ کم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اگر اس میں غلطی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہا وَاعْبُدْ، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تم یقین کو پہنچ جاؤ. تو علماء نے لکھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو یقین سے جوڑ دیا، کہ عبادت اور یقین، دل کا یقین، اس کو جوڑ دیا. انٹلیکچوئل کسی بات کا ذکر ہی نہیں کہ علم حاصل کرو، سوچو، سمجھو، وہ ہے اور جگہ، لیکن اس آیت پہ تو نے کہا کہ ایکچولی صرف علم کافی نہیں ہے انسان کو یقین پختہ کرنے کا. جب تک اس کے درمیان میں اللہ کا تعلق، اس کی ساتھ عبادت سے اس کا تعلق نہ، کنیکشن نہ جوڑے، تب تک یہ علم انٹلیکچوئل باتیں اس کے دل میں نہیں اترتی، یہ یقین کا حصہ نہیں بنتی. مطلب کیا کہ اس چیز کو ہم کنٹینیوسلی ریپیٹیٹیولی پڑھتے رہیں گے لیکن ایکچولی یہ زندگی کا حصہ بن جائے کہ ہمیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی نظر آئے، اس کے لیے ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. اس کے بغیر یہ چیز کامل طور پہ حاصل نہیں ہوگی. ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے کہ کچھ دیر واز کا اثر رہے، کچھ وقت رہے، لیکن یہ اسٹیٹ کنٹینیوس لائے، اس میں کوئی ڈکلائن نہ آئے، اس کے لیے ایک ایفرٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس علم کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، ہماری آسان کر دے اس علم کو، کیونکہ جو علم ہے وہ اللہ کا ہے، اس میں سے حصہ انسان کو ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص علم، تقدیر کا علم، اپنی معرفت کا علم، اپنی فائل حقیقی ہونے کا علم، یہ ہمیں نصیب کر دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں. تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، ہم یا اللہ پاک لاغر ہیں. یا اللہ پاک، ہم لمحے لمحے محتاج ہیں. یا اللہ پاک، ہم صبح سے رات تک محتاج ہیں. یا اللہ پاک، صبح ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے آپ کو یا اللہ پاک نہ کریں تو ہم سے بدبو آئے. یا اللہ، ہم پاک کپڑے نہ پہنے تو یا اللہ پاک لوگ ہمیں پسند نہ کریں. یا اللہ پاک، جسم کے اندر ہم اپنا گند اٹھائے پھر رہے ہیں، خون کی صورت میں، گند کی صورت میں. یا اللہ پاک، ایک ایک لمحے یا اللہ پاک سانس لینے میں محتاج، دل کی دھڑکن میں محتاج، کھانے کھا کے اس کے ہضم ہونے میں محتاج، کھانا حاصل کرنے میں محتاج. یا اللہ پاک، دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، سننے کے لیے کانوں کے محتاج، بولنے کے لیے زبان کے محتاج. یا اللہ پاک، دن سے رات تک، لمحہ لمحہ ہم تیرے محتاج ہیں. یا اللہ پاک، اگر آپ ایک نعمت بھی چھین لیں تو ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں. ایک ہلکا سا سر کا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن یا اللہ پاک، دل میں ایسا تکبر بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ پاک، تو بلاتا ہے اپنی طرف اور ہم اس کی طرف سنتے بھی ہیں تو ایسے کانوں سے کہ جیسے ہماری عمل کی کوئی نیت نہ ہو. یا اللہ پاک، ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن زندگی تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ پاک، ہم نے کبھی یہ نہ سوچا اپنی زندگی کے اندر کہ چلو کبھی اللہ سے یہ سودا کریں کہ میں اس کے حکموں پہ چلتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں مجھے کیسے کامیاب کرتا ہے. کبھی ہمارے دل میں ایسا خیال نہ آیا، بلکہ ہمیشہ ہم اپنی رات میں الجھے رہے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں الجھے رہے، مال و اسباب میں الجھے رہے، اسی کو اپنا سارا کچھ بنا لیا، لیکن یا اللہ پاک پھر بھی زبان سے رب تجھے کہتے رہے، تو ہماری دوگلی زندگی کو جانتا تھا لیکن پھر بھی ہمیں تو دیتا رہا ہمیں مہلت دیتا رہا، حتیٰ کہ آج کا دن آ گیا۔ یا اللہ پاک آج یا اللہ پاک میرے سامنے ہاتھ پلا کے بیٹھے ہیں اور اس دل کے یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اگر یہی دوگلی زندگی چلتی رہی تو یقیناً ناکامی ہمارا مقدر ہے، یقیناً یا اللہ پاک خسارہ ہمارا مقدر ہے۔ یا اللہ پاک دوگلے شخص کو تو کوئی انسان قبول نہیں کرتا، کسی بیوی کو پتہ چل جائے کہ اس کا شخص اس کا شوہر دوہری زندگی گزارتا ہے، دوگلی زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے، کسی شوہر کو پتہ چل جائے اس کی بیوی دوگلی ہے تو وہ کبھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے۔ اللہ پاک تو ہمیں جانتا ہے کہ ہم دوگلے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنی کلام پڑھنے کی توفیق دے دی، اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی، اپنے سامنے سر رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن یا اللہ پاک آج اس سے مانگتے ہیں کہ اپنی یا اللہ پاک اس دوگلے پن سے ہمیں نجات دے دے، یا اللہ پاک اس منافقت سے ہمیں نجات دے دے، یا اللہ پاک یہ ہمیں یا اللہ پاک یک رنگ کر دے، اپنے رنگ میں رنگ دے، یا اللہ پاک اپنی زندگی تیرے حوالے کرنے کی توفیق عطا دے دے کر دے۔ یا اللہ پاک ہم جانتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، جگہ جگہ مجبور ہیں، ہر حال میں مجبور ہیں، تیرے محتاج ہیں، پھر بھی نہ جانے یا اللہ پاک کیوں اتراتے پھرتے ہیں، پھر بھی نہ جانے یا اللہ پاک کیوں تیرے حکموں کو مانتے ہوئے ہمیں یا اللہ پاک مشکل ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک محض اپنے لطف کرم سے ہمیں فہم نصیب فرما دے، ہم جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں ہمیں حقیقی عقل نصیب فرما دے، ہم جو اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں ہمیں حقیقی علم نصیب فرما دے، ہم جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھنے والے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں دل کا یا اللہ دیکھنا نصیب فرما دے، باطنی بصیرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم بظاہر ان چیزوں کو سنتے ہیں لیکن دل کے کان نہیں سنتے، اللہ ہمیں دل کے کان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اوپر حقائق کو واضح کر دے، یا اللہ پاک ہمیں الجھے رہنے سے محفوظ فرما، کنفیوژن میں رہنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اخلاص سے اپنی طلب نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں اپنی قدر نصیب فرما، ہمیں زندگی کی قدر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک لوگ ہمارے ارد گرد سے اٹھتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، اور ہم یا اللہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں جیسے ہم نے کبھی نہیں جانا۔ یا اللہ پاک یقین سے بات کہی جا سکتی ہے آج سے چند سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، یا اللہ پاک یہ بات یقینی ہے۔ یا اللہ پاک پھر بھی ہم یا اللہ پاک ہمارا رخ تیری طرف نہیں ہے۔ یا اللہ پاک یہ کیسا اندھاپن ہے، یہ کیسی یا اللہ پاک دھوکہ ہے کہ جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کی پلاننگ 50 سال 100 سال بعد کی ہے، حالانکہ ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے حول دے۔ یا اللہ پاک جس طرح ہم دنیا کے اندر معیار چاہتے ہیں ہر چیز کے اندر، اللہ پاک جو حقیقی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں یا اللہ پاک حسنات کا معیار کی طلب نصیب فرما۔ یا اللہ پاک مہر اپنے لطف و کرم سے یا اللہ پاک اس دھوکے کا جو بھی سبب ہے، باعث ہے، وہ یا اللہ پاک وہ ماحول ہے یا کوئی اور چیز ہے، اپنی رحمت سے اس کو ہم سے دور کر دے۔ اور یا اللہ پاک ایسے اسباب مہیا کر دے جو کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیں، ایسے لوگ مہیا کر دے جو ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ایسا ماحول مہیا کر دے جو ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ اللہ پاک ہمیں دھوکے میں رہنے سے محفوظ فرما، یا اللہ گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، گمراہ کرنے سے محفوظ فرما، ظلم ہونے سے محفوظ فرما، ظلم کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ پاک جو میری ساس صاحبہ فوت ہو گئیں، مرحومہ، یا اللہ پاک بہت صفات کی حامل تھیں، وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتی تھی، یا اللہ پاک وہ ہمیشہ لوگوں کی بات برداشت کرتی، کبھی انہوں نے کسی کا دل نہ توڑا۔ یا اللہ پاک آپ اسی صفت کو قبول فرما کے، یا جو اور کوئی آپ کو ان کی صفت میں محبوب تھی، یا اللہ پاک اس کے بدلے ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دے۔ یا اللہ پاک ان کے آنے والی منزلیں آسان کر دے۔ یا اللہ پاک اور ہم جو ان قریب سے ملنے والے ہیں، ہم یا اللہ پاک ہمیں اس وقت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے تقدیر کا علم دے دے۔ ہم جو یا اللہ پاک دنیا میں الجھے بیٹھے ہیں، کبھی اس غم میں، کبھی اس غم میں، اللہ پاک یہ تقدیر کے ان سے سب غموں کو مٹا، اور یا اللہ پاک ہمیں اپنا غم نصیب فرما، اپنا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حالات میں الجھنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک یا اللہ پاک چیزوں میں الجھ سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک دوسروں کی محبتوں میں الجھنے سے محفوظ فرما، دوسروں کے خوف میں الجھنے سے محفوظ فرما، حسد کرنے والوں کی حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک اپنی حفاظت میں ہم کو لے لے، اور یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں یا اللہ پاک کلمے کی موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ ہمیں قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر میں یا اللہ معاملہ فرما، اور عافیت کے ساتھ بلا عذاب بلا استحقاق جنت و فردوس نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو لوگ غموں مشکلوں پریشانیوں میں ہیں ان کی مشکلیں غم آسان فرما، یا اللہ پاک ان کو راحت والی زندگی نصیب فرما، اور اپنی ساری قوتیں یا اللہ اپنے تعلق کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی خصوصاً حفاظت فرما، اور انہیں بھی خاص طور پہ پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جن غموں کا شکار ہیں اپنی طرف سے ان کے دل میں صبر ڈال دے، ان کے دل کو تسلی دے دے. یا اللہ پاک اس بیٹھنے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.